حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صلوات الحمد لله قرآن حکیم کی سایہ کریمہ کے ذیل میں نصرت خدا اور ثبات قدم کو عنوان سے جو سلسلہ بیان شروع ہوا ہے اس کے دوسرے مرحلے پر کل یہ عرض کیا گیا نصرت الہی کے چار طریقے ہیں، دین خدا کی مدد، خانہ خدا کی امداد، کتاب خدا کی مدد اور رسول خدا کی نصرت. جو انسان اللہ کی نصرت کرنا چاہتا ہے اسے ان چاروں مراحل پر قدم آگے بڑھانا ہوں گے. جہاں دین خطرے میں پڑ جائے اس کی مدد کرنا ہوگی، جہاں کتاب خدا خطرے میں ہو اس کی امداد کرنا ہوگی، جہاں خانہ خدا خطرے میں ہو اس کے کام آنا ہوگا، جہاں رسول خدا خطرے میں ہو اس کی نصرت کرنا ہوگی. جو انسان ان چاروں مراحل نصرت پر کامیاب ہوگا اللہ اسی کی مدد کرے گا اور اسی کو ثابت قدم بنائے گا. کل جہاں تک میں نے سلسلے کو پہنچایا تھا وہ یہ ہے کہ دین خدا کی نصرت کے دو طریقے ہیں، اس لیے کہ کبھی دین خدا کے بعض احکام خطرے میں پڑتے ہیں اور کبھی مکمل دین پروردگار خطرے میں پڑ جاتا ہے. جب دین خدا اپنے احکام کی معنویت کے اعتبار سے خطرے میں پڑتا ہے تو انسان کا علم کام آتا ہے مقام نصرت میں، اور جب دین خدا مکمل طور سے خطرے میں پڑ جاتا ہے تو انسان کی قربانی کام آتی ہے مقام نصرت میں. لہذا جو شخص بھی نصرت دین الہی کرنا چاہتا ہے اس میں یہ دونوں صلاحیتیں درکار ہیں، قوت علم بھی ہو اور جذبہ قربانی بھی ہو. جب تک انسان کے پاس قوت علم نہیں ہے اس وقت تک وہ دین پروردگار کو علمی خطرہ سے، شبہات سے، اعتراضات سے محفوظ نہیں رکھ سکتا، اور جب تک انسان میں حوصلہ قربانی نہ ہو اس وقت تک وہ دین خدا کو ان خطرات سے نہیں بچا سکتا جو دین کو مکمل طور سے مٹا دینا چاہتے ہیں. میں اس کی مزید تفصیل ابھی آپ کے سامنے گزارش کروں گا، چاہتا ہوں ایک تجزیہ آپ کے سامنے اور عرض کر دوں. جس طرح دین خدا کے خطرے میں پڑنے کی دو شکلیں ہیں، یا احکام کی معنویت خطرے میں پڑ جائے اور یا دین کا وجود خطرے میں پڑ جائے، اسی طرح رسول خدا کے خطرے میں آنے کی دو قسمیں ہیں، یا وجود پیغمبر خطرے میں پڑ جائے یا وقار پیغمبر خطرے میں پڑ جائے. جو نبی کی نصرت کرنے والا ہے اسے وجود پیغمبر بھی بچانا ہوگا اور وقار پیغمبر کا تحفظ بھی کرنا ہوگا، ورنہ اگر وجود کو بچایا اور وقار سے بے پرواہ ہو گیا تو یہ بھی ناصر پیغمبر نہیں ہے، اور وقار کو بچایا وجود کو خطرے میں ڈال دیا یہ بھی ناصر پیغمبر نہیں. لہذا نصرت پیغمبر کے معنی یہ ہے کہ نبی کا وجود خطرے میں پڑ جائے تو اسے بھی بچایا جائے، اور نبی کا وقار خطرے میں پڑ جائے تو اسے بھی بچایا جائے. کتاب خدا کے خطرے میں پہنچانے کے معنی کیا ہیں؟ یہاں بھی دونوں باتیں ہیں. کبھی ایسا ہے کہ کتاب کا وجود ظاہری خطرے میں ہوتا ہے، اور کبھی کتاب کا وجود معنوی خطرے میں ہوتا ہے. یعنی آیات کا مفہوم خطرے میں ہے، آیات کے معنی خطرے میں ہیں. آیات کو معاذ اللہ مہمل کہا جاتا ہے، آیات کو متضاد کہا جاتا ہے. یہ وہ موقع ہے کہ جہاں صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے کہ جو اعتراض آیت کے بارے میں ہے اس اعتراض کا جواب دے تاکہ قرآن کا وقار، قرآن کی معنویت خطرے سے باہر نکل آئے. اگر قرآن کا وجود خطرے میں پہنچ جائے، آیتوں کو مٹایا جا رہا ہو، سوروں کو فنا کیا جا رہا ہو، قرآن پر تیر برسائے جا رہے ہوں، قرآن کو نظر آتش کیا جا رہا ہو، وہاں بھی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وجود قرآن کو خطرات سے بچائے. یہ ہے کتاب خدا کی نصرت. اور چوتھی شکل ہے خانہ خدا کی نصرت. تو اللہ کا گھر، اس کے خطرے میں پڑ جانے کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. کبھی ایسا ہے کہ وجود خانہ خدا خطرے میں ہے. توجہ کیا، وجود خانہ خدا خطرے میں ہے. کوئی کعبے کی دیواروں کو گرانا چاہتا ہے، کوئی کعبے کے پردے کو جلانا چاہتا ہے، کوئی کعبے کی عمارت کو منظم کرنا چاہتا ہے. یہ بھی وہ جگہ ہے کہ جہاں ناصر دین خدا اور ناصر پروردگار کی ذمہ داری ہے کہ وہ خانہ خدا کو تباہی اور بربادی سے بچا لے. اور کبھی ایسا ہے کہ وقار کعبہ خطرے میں ہے، حرمت کعبہ خطرے میں ہے، احترام کعبہ خطرے میں ہے. وہاں بھی نصرت خدا کا تقاضا یہ ہے کہ چاہے اپنا وقار نہ رہ جائے مگر حرمت کعبہ رہ جائے. صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. بس اس اجمالی خاکے کو آپ ذہن عالی میں رکھیں، تو اس کے بعد میں تفصیل آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور اس تفصیل کو سننے کے بعد یہ اندازہ ہوگا کہ آل محمد نے نصرت پروردگار کا کس طرح حق ادا کیا ہے اور کون سے کارنامے اس راہ نصرت پروردگار میں انجام دیے ہیں، اور کیوں اللہ نے ان کی مدد کی ہے، اور کیوں ہر مرحلے پر انہیں ثابت قدم بنایا. اس لیے کہ پہلے وہ دین خدا کے کام آئے. جیسے جیسے دین خدا خطرے میں پڑتا گیا، ویسے ویسے اہل بیت طیبین طاہرین تحفظ دین الہی کے لیے، نصرت پروردگار کے لیے آگے بڑھتے گئے. اگر دین کے احکام خطرے میں پڑے اسے بچایا، کل دین خطرے میں پڑا اسے بچایا، حرمت کعبہ خطرے میں پڑی اسے بچایا، اصل کعبہ خطرے میں پڑا اسے بچایا، آیات کا مفہوم خطرے میں پڑا اسے بچایا، قرآن کا وجود خطرے میں پڑا اسے بچایا، نبی کا وجود خطرے میں پڑا اسے بچایا، نبی کا وقار خطرے میں پڑا اسے بچایا. اور ان آٹھوں مراحل پر سوائے آل محمد کے کوئی بچانے والا نہیں. یہ چار مرحلے ہیں جن کی دو دو قسمیں ہو جاتی ہیں، یعنی نصرت پروردگار کے یہ آٹھ مراحل ہیں. ساری دنیا نے اپنی اپنی بساط کے مطابق، اپنے اپنے ایمان کے مطابق نصرت پروردگار کی ہے. کوئی دین خدا کے کام آیا ہے، کوئی کتاب خدا کے کام آیا ہے، کوئی خانہ خدا کے کام آیا ہے، کوئی رسول خدا کے کام آیا ہے. مگر جیسے اولاد رسول آل محمد ان آٹھوں مراحل پر نصرت پروردگار کرتے رہے، ایسا نصرت کرنے والا تاریخ میں نہ کل پیدا ہوا ہے، نہ آج ہے، نہ مستقبل میں پیدا ہوگا. میں ان سب کی مثالیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور ظاہر ہے کہ شاید آج بات مکمل نہ بھی ہو سکے، اس لیے کہ مسئلہ طویل ہو جائے گا، اور اسی بات کے نامکمل رہ جانے کے خطرے کے تحت کل اور پرسوں دو مجلسوں کا میرے اعتبار سے اضافہ ہو گیا، ورنہ مجھے یہاں تین ہی دن گزارش کرنا ہے، اور اسی بنیاد پر میں نے کل اور پرسوں دوسری مجلس کا وعدہ بھی کر لیا تھا، اور اسی بنا پر کل نماز مغربین کے فوراً بعد بلا فاصلہ میں اپنے معروضات آپ کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ دوسری مجلس جس کا میں نے وعدہ کیا ہے وہاں بھی پہنچ سکوں، اور اس کے بعد جو ملیر کا اشرا ہے وہ بھی اس کا نظام بھی درہم برہم نہ ہونے پائے. آپ سے گزارش ہے کہ جیسے آپ ساتھ بھی تشریف لے آتے ہیں، اگر نماز ہی میں آ جائیں تو نماز کا ثواب بھی مل جائے، اور نماز کے فوراً بعد میں اپنے معروضات جو بھی آپ کے سامنے عرض کرنا ہے وہ عرض کر سکوں، اور بات کو کسی شکل میں مکمل کر سکوں. یہ ضمناً اعلان بھی ہو گیا. تو عزیزان محترم، یہ آٹھ مراحل ہیں نصرت پروردگار کے، جس میں ایک مرحلے کی گفتگو کل میں نے تقریبا مکمل کی آپ کے سامنے، کہ جہاں دین خدا اپنے احکام کے اعتبار سے، اپنے احکام کی معنویت اور اپنے احکام کی منطقیت کے اعتبار سے اگر خطرے میں پڑ جائے، تو اس وقت ہر صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے کہ دین کو خطرے سے نکالے، اور اس خطرے سے نکالنا ناممکن ہے جب تک انسان صاحب علم نہ ہو، جب تک انسان صاحب فضل نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ جب پروردگار کو اپنے دین کو محفوظ رکھنا تھا تو یہ خدا ہی کی ذمہ داری تھی کہ ایسے صاحبان ایمان دنیا میں رکھے جنہیں اتنا علم دیا جائے جو دین کی ہر مصلحت سے باخبر ہو. ورنہ اگر ہر صاحب ایمان یہ کہہ کے الگ ہو جائے حکم خدا ہے مگر ہم کیا جانے کہ کیوں ہے، حکم پروردگار ہے مگر ہمیں کیا معلوم کہ کیوں ہے، ہمیں کیا معلوم کہ کیوں ہے، یہ مسلمان سے کہا جا سکتا ہے. اور دین خدا کے احکام پر اعتراض کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا ہے، وہ غیر مسلم ہوتا ہے. تو اگر ذمہ دار دین مصلحت احکام کو نہ جانتا ہو تو جب دین کا بیگانہ، دین کا دشمن قوانین اسلام پر اعتراض کرے گا تو مسلمان سے یہ کہہ دینا آسان ہے، خدا کا حکم ہے، خدا کے بندے ہو، تسلیم کرنا پڑے گا. بندے کو مالک سے پوچھنے کا حق نہیں ہے، مگر جو اپنے کو بندہ نہیں سمجھتا، جو صاحب قانون کو مالک نہیں سمجھتا ہے، اسے تو بہرحال مصلحتیں سمجھانا پڑیں گی. اسی لیے میرا جواب آپ کے لیے اور ہوتا ہے، اور اغیار کے لیے اور ہوتا ہے. آپ مجھ سے زندگی بھر پوچھتے رہے کہ مغرب کی تین رکعت کیوں ہوتی ہیں، میں اگر جانتا بھی ہوں تو کبھی نہ بتاؤں گا، اور میں چاہتا ہوں یہ بیماری آپ میں نہ پیدا ہونے پائے کہ یہ تین کیوں ہے، وہ دو کیوں ہے، وہ چار کیوں ہے، یہ بیماری آپ میں نہ پیدا ہونے پائے. اس لیے میرے عزیز بچے نوجوان جب مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں کیا ایسا کیوں ہے، تو اگر مجھے معلوم بھی ہے، کوئی روایت ہے، حدیث ہے، امام نے پیغمبر نے بتایا بھی ہے، تو میں یہی کہتا ہوں کچھ نہیں، حکم خدا ہے ماننا ہے. کسی بندے کو حکم خدا کے بارے میں یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہے، اس لیے کہ جس دن آپ نے پوچھا اس کے بعد عمل بھی کریں گے تو آپ کی بندگی خطرے میں رہے گی. توجہ کریں، اگر آپ عمل بھی کریں گے تب بھی آپ کی بندگی خطرے میں رہے گی. مثال کے طور پر آپ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ مغرب کی تین کیوں ہے، ایک آدمی چار کیوں ہے. میں ایک بات یہ ہے کہ آدمی جب اٹھتا ہے نماز کے لیے، دن بھر کا تھکا ماندا آیا ہے نماز کے لیے کھڑا ہوا، تو اللہ نے کہا پہلی نماز ذرا کم کر دی جائے تاکہ دھیرے دھیرے عادت پڑ جائے، اور جب تین پڑھ کے ہمت پڑ گئی تو چار پڑھ لیں گے. وہ خوش ہو گیا، یہ تو نقطہ آج تک اس نے بیان کیا. جس سے پوچھا سب ادھر ادھر کی باتیں بتاتے ہیں، واقعی کتنی لاجیکل بات ہے.
پہلی نماز چھوٹی ہے دوسری نماز بڑی ہے، یعنی عادت پڑ گئی، ہمت پڑ گئی، تو ایک اور صحیح، وہ مطمئن ہو گئے اور مطمئن ہو کے پڑھ لی، توجہ کریں، مطمئن ہو گئے اور مطمئن ہو کے پڑھ لی، لیکن کل جو پڑھتے تھے اور آج جو پڑھتے ہیں ان دونوں نمازوں میں فرق ہے، کل جو پڑھی تھی وہ خدا کی تھی اور آج جو پڑھی ہے وہ اپنی ہے، توجہ کریں، کل جو پڑھی تھی وہ خدا کی تھی اور آج جو پڑھی ہے وہ اپنی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کل حکم خدا سے مطمئن ہو کے پڑھ رہے تھے، آج اپنے نفس سے مطمئن ہو کے پڑھ رہے ہیں، بس جہاں نفس درمیان میں آ جائے وہیں بندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے، جب فقط حکم خدا ذہن میں رہتا ہے تب بندگی ہوتی ہے، اور جہاں نفس شامل ہو جاتا ہے وہاں بندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے، ورنہ کوئی دشمن کو دیر کرنے کے بعد سینے سے اترا نہیں کرتا، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، یہ اتنا ہی سمجھانا ہوتا ہے کہ میرا نفس شامل نہیں ہوگا، مگر میں تم کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں نفس شامل ہو جائے وہاں بندگی کمزور ہو جاتی ہے، لہذا میں اپنے ہر عزیز بچے سے اور نوجوان سے یہی کہتا ہوں، کچھ نہیں، حکم خدا ہے تمہیں کرنا ہے، ارے خدا تو خدا ہے، خدا تو خدا ہے، میں تو ایک حقیر بندے خدا ہوں، لیکن میں اگر مجلس ختم کرنے کے بعد آ سکوں، ذرا گلاس پانی لائیے، آیا کہ کیوں لاؤں، تو میں کوئی خدا تو نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی امام نہیں، کوئی ولی اللہ نہیں، میں تو ایک آپ کی برادری کا ایک بندہ ہوں، ایک عام انسان ہوں، گنہگار انسان ہوں، میں نے آپ سے کہا گلاس پانی لیا، آپ نے کہا کیوں لاؤں، وجہ بتائیے، مسئلہ سمجھائیے، فائدہ بتائیے، میں کہوں گا آپ نہایت بےحودے بدتمیز، میں کہہ رہا ہوں اور آپ مجھ سے وجہ پوچھ رہے ہیں، یعنی میں بندہ حقیر ہو کے یہ گوارا نہیں کرتا کہ جو بات میں کہوں کوئی مجھ سے پوچھے کیوں، بندہ ذلیل اپنے احکام میں کیوں برداشت نہیں کرتا، کتنا حلیم ہے وہ خدا جلیل جس کے احکام میں صبح شام کیوں اٹھتا رہتا ہے، کسی کی زبان پر مہر نہیں لگاتا ہے، نہ کسی کو بےہودہ کہتا ہے، نہ بدتمیز کہتا ہے، نہ نالائق کہتا ہے، نہ دنیا سے نکال دیتا ہے، کچھ نہیں کرتا ہے، اپنے بندے کی غلطی کو برداشت کرتا ہے، کیوں؟ اسے کہ ہم جانتے ہیں بے ادب ہے، وہ جانتا ہے نا واقعی، ہم سمجھتے ہیں بے ادب ہے لہذا ہماری زبان کھل جاتی ہے، وہ جانتا ہے بندہ جاہل ہے نا واقف ہے، جب سمجھ لے گا تو یہ سوال آپ نہیں اٹھائے گا، اسی لیے اتنا زور اسلام نے بندگی پر دیا ہے کہ جب بندگی سمجھ جائے گا انسان تو ایسے سوالات نہیں اٹھائے گا، اور اسی بندگی کی عظمت سمجھانے کے لیے پیغمبر کی رسالت کا کلمہ بعد میں پڑھوایا ہے، بندگی کا کلمہ پہلے پڑھوایا ہے، ایک لفظ میں نے کہہ دیا مانویہ سمجھیے گا، رسالت کا کلمہ بعد میں پڑھوایا ہے اور بندگی کا کلمہ پہلے پڑھوایا ہے، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں یہ اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں، بندگی کے اقرار پہلے لیا ہے، رسالت کے اقرار بعد میں لیا ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ رسالت اصل بندگی نہیں ہے، بندگی اصل رسالت ہے، صلوات پر محمد و آل محمد، رسول بندگی نہیں کرتا، بندہ رسول ہوتا ہے، جس کی بندگی میں کمال ہوتا ہے پروردگار اسے صاحب منصب بناتا ہے، تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ باتیں صاحبان ایمان کے درمیان نامناسب اور خلاف عبدیت، خلاف بندگی ہے، مگر جو انسان مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، اسے تو سارے سوالات اٹھانے کا حق ہے، تو جو دین کا محافظ ہے، جو دین کا مددگار ہے، جو دین کے احکام کا ساتھ دینے والا ہے، اس کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ کسی مسئلے کی مصلحت سامنے آ جائے، کسی مسئلے کے بارے میں سوال اٹھے، تو وہ ایسا جواب دے سکے کہ اعتراض کرنے والا مطمئن ہو جائے، اور ایسا عالم اسلام میں سوائے اہل بیت کے کوئی نہیں ہے، یہ مسئلہ فقط میری عقیدت و محبت کا نہیں ہے، تاریخ اسلام میں تجربات موجود ہیں، تاریخ اسلام میں ایسے معاملات اور واقعات موجود ہیں کہ جہاں ذمہ داران مذہب سے، توجہ، ذمہ داران مذہب سے ان کے مذہب کا قانون پوچھا گیا، کیا ایسا کیوں ہے، تو کوئی جواب نہیں دے سکے، اور بالآخر اہل بیت ہی نے سمجھایا کہ کیوں ہے، واقعہ سب آپ کے سنے ہوئے ہیں, میں واقعہ اپنے وقت نہیں صرف کرنا چاہتا ورنہ میری بات رہ جائے گی جہاں تک میں جانا چاہتا ہوں. مشہور واقعہ ہے جب امام سے امام جعفر صادق علیہ السلام ہوتا آپ سے ایک اور ذمہ دار دین کی ملاقات ہوئی, ایک اور محافظ دین کی ملاقات ہوئی, اور مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ اسلامی احکام کیا عقل بشر سے سمجھے جا سکتے ہیں یا کیوں نہیں سمجھے جا سکتے ہیں. میں تو سارے مسائل عقل سے حل کرتا ہوں, سارے مسائل عقل سے حل کرتا ہوں. امام نے فرمایا دو ایک مسئلے میرے بھی ہیں اپنی عقل سے حل کر دیے, اور یہ تو نہ کل حل ہوا تو آج بھی نہیں حل ہو رہا ہے. دو ایک مسئلے میرے بھی ہیں اپنی عقل سے حل کر دیے. کیا مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک سوال میرا ہے, آپ بتائیے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت زیادہ ہے یا روزے کی؟ واقعی یاد آ گیا نہیں آپ کو؟ اسلام میں نماز کی اہمیت زیادہ ہے یا روزے کی؟ یہ تو واضح بات ہے, ہر مسلمان جانتا ہے کہ اسلام میں نماز زیادہ اہم ہے بہ نسبت روزے کی. اول نماز دوسرے روزہ, جو بچے بھی جانتے ہیں, تو نماز اول ہے روزہ اس کے بعد ہے. اول ما یسأل به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ, قیامت کے دن جو پہلا سوال ہوگا وہ نماز کا ہے. ایک سال میں کہا واہ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا, قیامت کے دن پہلا سوال نماز کا ہوگا, اور اہل بیت کی محبت کہاں جائے گی؟ کیا اس کا سوال بعد میں ہوگا؟ ولایت آل محمد کیا اس کا سوال بعد میں ہوگا؟ نماز اس سے بھی آگے بڑھ گئی کہ پہلا سوال نماز کا ہوگا اور باقی سوالات بعد میں ہوں گے. نہیں عزیز آل محترم, قیامت بہت دیر میں آئے گی. پہلا سوال قیامت میں یقینا نماز کا ہوگا. امام نے فرمایا, نبی نے فرمایا, میں کون کہنے والا. پہلا سوال قیامت میں یقینا نماز کا ہوگا, مگر آپ کو دھوکہ ہو گیا کہ اہل بیت کے بارے میں سوال بعد میں ہوگا, اسے کہ قیامت خود بعد میں آئے گی. آپ مریں گے پہلے, قیامت آئے گی بعد میں, یعنی پہلے قبر میں رہنا ہوگا تب حشر میں آنا ہوگا. یہ مسئلہ تو قبر ہی میں طے ہو جائے گا, حشر کی نوبت تو بعد میں آئے گی. یعنی حشر تو ان کا طے کیا جائے گا جو قبر کے مرحلے سے گزر جائے, اور جن کا فیصلہ یہی ہو گیا ان کی نماز کیا ہے؟ اے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ان کے بارے میں کیا پوچھنا ہے؟ تو پہلا, سب سے پہلا مرتبہ اعمال میں نماز, اس کے بعد روزہ. یہ تو دنیا جانتی ہے, آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ اور میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا قانون ہے کہ عورتوں کی زندگی میں کچھ ایسے مواقع, ایسے دن آتے ہیں کہ اسلام کہتا ہے نماز بھی چھوڑو اور روزہ بھی چھوڑو. نماز بھی چھوڑ دی, روزہ بھی چھوڑ دیا. بعد میں اسلام نے کہا روزے کی قضا کرو. جب یہ زمانہ گزر جائے تو روزے کی قضا کرو, مگر نماز کی قضا کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیسا دین ہے؟ یہ کیسا دین عقل ہے جو غیر اہم پر اتنا زور دیتا ہے کہ قضا ضروری ہے, اور اہم کی اصل بھی معاف اور قضا بھی معاف. اپنے وقت میں اصل نماز بھی معاف ہو گئی وقت نکل جانے کے بعد, قضا بھی چھوڑ دی گئی. اور وہ روزہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ اہم نہیں ہے اس کے مقابلے میں, وہ اگر اصل نہیں ہے تو اس کی قضا باقی ہے. ایسا کیسے ہو گیا؟ کہ ہاں یہ تو واقعی لمحے سے گزر گیا. یہ واقعی, یعنی جس کا خیال یہ ہے کہ ہم سارے مسائل دین کو اپنی عقل سے طے کر لیتے ہیں, اسی کے سامنے ایک مسئلہ آیا ہے. اسی کے سامنے ایک مسئلہ ہے, اپنی عقل سے طے کر دیے. کیا یہ مسئلہ تو عقل میں نہیں آتا؟ تو کیا اسلام خلاف عقل ہے؟ کیا اسلام خلاف عقل ہے؟ کیا یہ کہنے کی ہمت نہیں ہے؟ تو مجھے کسی پر اعتراض نہیں کرنا ہے. سینکڑوں باتیں مجھے نہیں معلوم, اگر دو ایک ان کو بھی نہیں معلوم ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے. مجھے تو فقط یہ کہنا ہے کہ جیسے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں محافظ اسلام ہوں, اسے کہ جب یہ سوال میرے سامنے آتا ہے تو مجھے بھی جواب نہیں معلوم ہے, ویسے ہی ایسے کسی انسان کو یہ دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے جس کے سامنے مسئلہ آئے اور حل نہ ہو. یہ دعویٰ کرنے کا حق اسی کو ہے جو مسئلے کا حل پیش کر سکے. اسی لیے امام نے کہا مسئلہ تو بہت آسان ہے, تعجب ہے کہ آپ کی عقل میں یہ بات کیوں نہیں آتی ہے. مسئلہ بہت آسان ہے. کہا فرزند رسول کیسے آسان ہے, یہ مسئلہ کیسے آسان ہے؟ فرمایا بات یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو دنیا کے کسی کام کو ڈسٹرب نہیں کرتا. کتاب جانتے ہی روزہ رکھے ہوئے ہیں, آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں, روزہ رکھے ہوئے ہیں, دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں, روزہ رکھے ہوئے ہیں, اور خاتون روزہ رکھ کے اور باورچی خانے میں بیٹھی ہوئی, بلکہ روزہ رکھ کے زیادہ دیر تک بیٹھتی. عام دنوں میں تو کم, ماہ رمضان میں تو ماشاء اللہ عورتوں کی دوہری مصیبت, مردوں کا دوہرا آرام. جتنا دن میں نہیں کھایا انشاءاللہ سب کی قدر شام کو. مصیبت تو انہی کے سر ہے کہ پکانا انہی کو ہے, یہ تو ادھر سے گزرے گی نہیں, آپ کی طرف سے کون گزرے. اس لیے کہ ان کا اصلی روزہ ہے, ان کا نقلی ہے, یہ نہیں گزریں گے اور ان کو بھیج دیں گے. ہے رحم و کرم کا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, وہ صنف نازک ہیں انہیں چولہے میں جھونک دیا جائے, اور جو صنف قوی ہے وہ آرام سے بستر پر لیٹے. یہ بھی ایک طریقہ ہے رحم و کرم کا, یہ بھی طریقہ ہے محبت و مدارات و تعلقات کا. خیر مجھے تو بحث نہیں کرنا ہے, اس لیے ظاہر میں اس وجہ پوچھ لوں گا تو سب کی روٹی خطرے میں پڑ جائے گی. کچھ ایسے قوانین مذہب ہیں جن کا نہ کہنا ہی اچھا ہے. وہ کیا بھی تو بہرحال ابو زحمت ہے, لیکن وہ کھانا پک رہا ہے, روزہ ہے. وہ دکان پر بیٹھا ہوا ہے, روزہ ہے. وہ دفتر میں ہے, روزہ ہے. حج کی نماز پڑھ رہا ہے, روزہ ہے. سارے کام کر رہا ہے, روزہ. اپنے مقام پر سلامت ہے. اس لیے روزہ در حقیقت کچھ نہ کرنے کا نام ہے. اب ان تفصیلات میں کہاں جائیے گا, لیکن بھارت بات آ گئی. روزہ حقیقتا کچھ نہ کرنے کا نام ہے. آپ مجھے بتا دیجیے روزے میں کیا کرنا ہوتا ہے. روزے میں کوئی کام کرنا ہے جو روزے کی وجہ سے کرنا پڑے. روزے میں کرنا کیا ہے؟ کھانا نہیں کھانا ہے, پانی نہیں پینا ہے, پانی میں غوطہ نہیں لگانا ہے, جھوٹ نہیں بولنا ہے, یعنی سب نہیں نہیں ہے. ہاں کیا ہے؟ ہاں فقط ایک نیت ہے جو سحر کے وقت ہوئی تھی, یہ وہ بھی بار بار نہیں ہونا ہے. ایک نیت ہے جو وقت سحر ہوئی تھی, باقی دن بھر کچھ نہیں کرنا ہے. تو روزہ کچھ نہ کرنے کا نام ہے, اور نہ کرنا ہر کام کے ساتھ جمع ہو جائے گا. اور نماز کچھ کرنے کا نام ہے, جس کے ساتھ ہنسنا رونا ممکن نہیں ہے, کاروبار کیا کرے گا. ایک لوگ میں نے کہا نماز ایک ایسا کام ہے جس کے ساتھ ہنسنا رونا ممکن نہیں ہے. نماز میں کھڑے ہو گئے ہنس نہیں سکتے, نماز میں کھڑے ہو گئے رو نہیں سکتے. کام کیا کرو گے بات نہیں کر سکتے, بات کیا کرو گے ملک دیکھ نہیں سکتے. تو نماز پابندیوں کا نام ہے, روزہ آزادی کا نام ہے. تو پروردگار نے کہا روزے کے اگر قضا بھی ہو تو زندگی کے کسی کام پر اثر نہیں پڑے گا, ورنہ دس دن کی نماز اگر دہرائے گی تو سارا کاروبار زندگی خطرے میں پڑ جائے گا. ایک آواز پڑے محمد و آل محمد. اب یہ اور بات ہے کہ اللہ سب پر مہربانی کرتا ہے, اللہ کے حق میں کوئی انصاف نہیں کرتا. وہ مہربانی کا محتاج نہیں ہے, اللہ کے حق میں کوئی انصاف نہیں کرتا. پروردگار نے دس دس دن کی نماز کی چھوٹ دے دی, ادا بھی گئی قضا بھی گئی, کوئی جرم نہیں, کوئی گناہ نہیں ہے. جتنی اپنی نمازیں چھوڑ دی گئی, اب کوئی نہیں کہتا ہے کہ مردوں کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے. ہمیں دس دن کی مہلت دی گئی, پانچ دن کی مہلت مل گئی ہوتی, ہمارے آگے ہی ہوتے. ان سے کہا گیا ہوتا ہر مہینے آپ پانچ سات دن نمازیں نہ پڑھا کریں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ہم ہی جیسے ہو جائیں, مگر ان کو موقع دیا جائے. یعنی جہاں آپ کو آرام مل گیا اور مردوں کو تکلیف ہوئی, وہاں کوئی نہیں کہتا کہ ان کے حال میں ظلم ہو رہا ہے, اور جہاں ذرا مردوں کو آرام دیا گیا, توجہ کریں, اور عورتوں کو تکلیف ہو گئی, تو سارے عالم میں قیامت آ گئی. اسلام میں کیا نا انصافی ہو رہی ہے, یہ آپ نے غور نہیں کیا؟ کیا نا انصافی ہو رہی ہے بھائی. ان دونوں مسائل کو ملا لیجیے, نماز روزے کے مسئلے کو میراث سے ملا لیجیے. نماز میں انہیں دوہرا آرام دیا گیا اور انہیں تکلیف دی گئی, تو کوئی شکایت نہ پیدا ہوئی کہ انہیں تکلیف کیوں دی گئی, ہمیں بھی برابر کر دیا جائے, ہم بھی برابر پڑھے چلے جائیں گے. تو جب دوہرا آرام ملا انہیں نہیں ملا, تو نہ شکر خدا, نہ مردوں کے حق میں کوئی فریاد, اور جب میراث میں ان کو دوہرا حصہ مل گیا، انہیں گہرا مل گیا، تو جلوس بھی نکلنے لگے، جلسے بھی ہونے لگے، بڑا ظلم ہمارے اوپر ہو رہا، ان کو اتنا مل گیا ہم کو کم مل گیا، تو وہاں بھی تو کہا ہوتا کہ ہم کو اتنی چھوٹ مل گئی انہیں کیوں نہیں ملی. یعنی پروردگار رحم پر رحم کیے چلا جا رہا، بندہ نا انصافی پر نا انصافی کیے چلا جا رہا ہے. اے صلوات پر محمد والا، اور یہ تو مردوں کا مقدر ہے، حصہ ملا میراث میں کم عورتوں کو، میراث میں حصہ کم ملا عورتوں کو، فریاد کر رہے ہیں مرد جناب اسلام نے بڑی ناانصافی کی ہے. ارے آپ کے ساتھ تو ناانصافی نہیں کی، آپ کو تو دوہرا دے دیا، آپ تو کہیے اسلام نے بڑا اچھا کیا ہے، بڑا کرم کیا ہے، بڑی مہربانی کی ہے. اگر ظلم ہوا معاذ اللہ تو ان پر ہوا ہے، آپ کو کیا پڑے. یہ مسئلہ مردوں کے ذہن کی پیداوار نہیں ہے، یہ کچھ ہیں جنہوں نے مسلمان مردوں کو یہ سمجھایا ہے کہ حق ملے کم انہیں فریاد کرو. تم کسی نے سمجھایا ہے، حالانکہ فائدہ ان کا ہو رہا ہے، فائدے والے کو فریاد نہیں کرنا چاہیے، جس کا نقصان ہو اسے فریاد کرنا چاہیے. سبق سکھایا کس نے، یہ سرس آیا کہاں سے، یہ پیغام آیا کہاں سے، یہ سبق کس نے سکھایا. یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے مقابلے میں کبھی تلوار نہیں اٹھی اور آج تک رو رہے ہیں کہ اسلام کو دوڑے شمشیر پیدا. توجہ کریں، یہ نعرہ کفار دیتے تو بات سمجھ میں آتی کہ بدر احد دیکھا ہے. یہ نعرہ اگر یہودی دیکھتے تو یہ خیال پیدا ہوتا کہ خیبر میں تلوار دیکھی ہے. یہ نعرہ دیا عیسائیوں نے اسلام کو دوڑے شمشیر پیدا، جن کے مقابلے میں مباہلہ ہوا ہے، مقاتلہ نہیں ہوا ہے، یعنی جن کے سامنے تلوار نہیں اٹھی اور انہوں نے اپنی ہار خود مان لی، وہ دنیا کو سمجھا رہے کہ اسلام کو زور شمشیر پھیلا ہے. بس جب منطق کا رخ یہ کر پڑا تو مردوں کو سمجھا رہے تمہیں دوہرا مل رہا ہے مگر کہو کہ اسلام ظلم کر رہا ہے. توجہ فرمائی، ایک صلوات پڑھی محمد والا. یہ مسئلہ بہت طویل ہے اس کی عرض کرنے کا یہ موقع نہیں تھا، لیکن بہرحال بات میں بات آ گئی ہے تو جب تک مکتے میں سخن گسترانہ گفتگو نہ ہو کلام مکمل نہیں ہوتا. مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں عورتوں کے خصوصیات بیان کرتے ہوئے تین لفظ استعمال کیے ہیں جو شاید عورتوں کو نہ یاد ہوں مگر سارے مردوں کو یاد ہیں، ناقص العقل، ناقص الایمان. حالانکہ وہ ایسی ناقص العقل ہیں کہ ان کا کوئی کام بغیر ان کی رائے کے نہیں ہوتا، اور جو فرمانے کریں گے انشاءاللہ وہی، حلال کہہ دیں تو، حرام کہہ دیں تو، جائز کہہ دیں تو، ناجائز کہیں تو، جو کہیں گے کرنا وہی ہے، مگر یہ کہتے رہیں گے ہم کامل العقل ہیں اور وہ ناقص العقل ہیں. یہ مولا کا کلام یوں ہی سمجھتے ہیں. تو ناقص العقل ہے، ناقص الایمان ہے. ناقص العقل کے معنی کیا ہیں وہ تو آج کل سبھی سمجھ رہے ہیں، وہی مسئلہ شہادت. اور ناقص الایمان ہونے کے معنی کیا ہیں؟ فرمایا ناقص الایمان ہونے کے معنی ہے کہ جتنا موقع بندگی ہے پروردگار کا مردوں کو ملتا ہے اتنا موقع عورتوں کو نہیں ملتا. وہی مسئلہ جو میں عرض کر رہا ہوں، جتنا موقع بندگی پروردگار کا مردوں کو ملتا ہے اتنا موقع عورتوں کو نہیں ملتا ہے. ان کی نماز چھوٹ جاتی ہے، ان کی نماز نہیں چھوٹتی ہے. ان کا روزہ ترک ہو جاتا ہے، ان کا روزہ تک نہیں ہوتا. لہذا ان کا نام ہے ناقص الایمان، اور یہ ان کے مقابلے میں ہیں وہ ہے کامل الایمان. کہ انہیں بندگی کا موقع ملا، یہ لفظ اور یہ جملہ نہج البلاغہ کا بارہا آپ نے سنا ہے، لیکن معنی کا ایک رخ آج بھی سن لیجیے. مولا کی ارشاد کے معنی کا ایک رخ آج سمجھ لیجیے، جو بغیر تنگ، بغیر تان، بغیر لڑائی جھگڑے کے طے ہو جائے. تو انہیں کہا گیا ناقص الایمان، اور یہ ان کے مقابلے میں بن گئے کامل الایمان. مولا نے کہا خبردار، ناقص الایمان کے معنی یہ نہ سمجھنا کہ ان کا عقیدہ کمزور ہے، یہ نہ سمجھنا کہ ان کا ایمان کمزور ہے، یہ نہ سمجھنا کہ ان کی محبت کمزور ہے, یہ نہ سمجھنا کہ ان کا دین کمزور ہے. ناقص ایمان کے معنی کیا ہے؟ کہ انہیں بندگی پروردگار کا موقع کم ملتا ہے مردوں کے مقابلے میں. میں پھر لفظ کو دوہراؤں گا, میں پھر لفظ کو دوہراؤں گا, انہیں عبادت کا موقع کم ملتا ہے مردوں کے مقابلے میں. تو جی چاہتا ہاتھ جوڑ کر کرو میرے مولا, جب عبادت کا موقع مردوں کے مقابلے میں کم ملتا ہے تو انہیں ناقص العبادت فرمائیے. نہیں میرے عزیزو, یہ ایک نیا رخ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, شاید آپ توجہ فرمائیں گے. مولا تو انہیں ناقص العبادت کہیے, انہیں ناقص الصلات کہیے, ناقص الصیام کہیے, ناقص الایمان کیوں کہہ رہے ہیں؟ توجہ کریں, اس لیے کہ کمی ایمان میں نہیں ہے, کمی عقیدے میں نہیں ہے, کمی نظریے میں نہیں ہے, کمی دل کے جذبے میں نہیں ہے, کمی فقط یہ ہے کہ انہیں عبادت کا موقع کم ملا ہے. تو اس کا نام ناقص العبادت رکھا جائے, ناقص الایمان کیوں رکھا گیا؟ تو شاید میرا مولا جواب دے, فیصلہ ان کے بارے میں کر رہا ہوں, اصلاح تمہاری کر رہا ہوں, اصلاح تمہاری کر رہا ہوں تاکہ تم پہچانو کہ میری نگاہ میں معیار ایمان بندگی ہے, میری نگاہ میں معیار ایمان عبادت اور بندگی ہے. جو عبادت میں کم ہو جائے اسے عبادت کے ناقص کے بجائے ایمان کا ناقص کہا جاتا ہے. اب تو اندازہ ہوا کہ ایمان تنہا ذہنی خیالات کا نام نہیں ہے, ایمان بندگی پروردگار کا نام ہے. تو جس کی نماز کم ہو جائے وہ ناقص الایمان کہا جاتا ہے, اور جس کی نماز سرے سے غائب ہو جائے, نہیں نہیں اب ہمت کر کے کچھ کہیے, کچھ کہیے. یعنی جو کم نماز ہے وہ ناقص الایمان ہے, اور جو بے نماز ہے, اب کوئی بولتا ہے جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو سب کو مزہ آتا ہے, یہ بات دوسروں پہ جا رہی, ہم تو الحمدللہ محفوظ ہیں, اور جب پلٹ کی بات ادھر آئی تو پریشانی پیدا ہوگی. حالانکہ آپ کو کیا پریشانی ہے, آپ نے تو ماشاءاللہ کوئی ایسا معاذ اللہ نہیں ہے, لہذا آپ کو کیا پریشانی ہے. لیکن یہ بات تو ذہن عالی میں رہے کہ مولا نے ایمان کا معیار عبادت خدا کو قرار دیا ہے, ایمان کا معیار بندگی پروردگار کو قرار دیا ہے, حالانکہ انہوں نے بندگی کم کی نہیں. غور کریں, ہاں میں اس پہلو کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ خواتین بھی شکستہ نہ ہو جائیں. انہوں نے بندگی کم کی نہیں ہے, انہوں نے عبادت میں کوئی کمی نہیں کی ہے, نماز میں کوئی کمی نہیں کی ہے, روزے میں کوئی کمی نہیں کی ہے. وہ اب بھی پڑھنے کے لیے تیار ہیں, وہ اب بھی رکھنے کے لیے تیار ہے روزہ. خدا نے کہا ہے نہ رکھو, توجہ کریں, خدا نے کہا ہے نماز نہ پڑھو, یعنی حکم خدا سے چھوڑا ہے تو نہ سے ایمان. توجہ کریں, حکم خدا سے چھوڑا ہے تو نہ ناقص الایمان, اور جس سے خدا کہے پڑھو, جس سے خدا کہے رکھو اور وہ چھوڑو گے, تو اس کے لیے بے ایمان کے علاوہ کوئی لفظ اسلام میں نہیں ہے. اس علاوہ پڑھے محمد آل محمد. یہ مولا کا ارشاد ہے, یہ مولا کا فرمان ہے جس کا اندازہ انسان یوں کر سکتا ہے. جیسے میں نے آپ کے سامنے گزارش کی ہے, خیر یہ مسئلہ یہیں پر چھوڑ دیا جاتا ہے, حالانکہ اس میں بہت سے مسائل اور باقی رہ جاتے ہیں. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جو نصرت دین خدا کرنا چاہتا ہے, جہاں اسلام کے کسی قانون پر وقت پڑ جائے, جہاں اسلام کا کوئی قانون خطرے میں پڑ جائے, جہاں کوئی اسلام کا قانون مورد شبہ اور محل اجتماع محل اعتراض میں آ جائے, جو نصرت دین خدا کرنے والا ہے, جو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بڑھ کے مسئلے کی وضاحت کرے اور دنیا کو سمجھائے کہ دین خدا کا کوئی ایک حکم, دین خدا کا کوئی ایک قانون ایسا نہیں ہے جو بے معنی ہو, کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو خلاف عقل ہو. یہ پوری دنیا ہے جس کا عرض کرنے کا موقع نہیں تھا, لیکن باہر کل ذکر میں نے چھوڑا تھا تو چاہا کہ اس کو کسی حد تک آگے بڑھا دیا جائے, تو تاکہ جو باتیں واضح نہیں ہو سکی ہیں وہ واضح ہو جائیں, ورنہ واقعہ بھی معلوم ہے. اس سلسلے میں آپ کو جو باتیں نکلتی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, اور اس کے پہلے میں خود بھی اس سلسلے میں کافی وضاحت سے کہیں نہ کہیں عرض کر چکا ہوں. تو کبھی دین کے احکام خطرے میں پڑتے ہیں بہ اعتبار معنویت, اور کبھی وجود دین خطرے میں پڑتا ہے, کبھی نبی کا وجود خطرے میں ہے, کبھی نبی کا وقار خطرے میں ہے, کبھی کعبے کا وجود خطرے میں ہے, کبھی کعبے کی حرمت خطرے میں ہے, کبھی کتاب خدا خطرے میں ہے, اور کبھی معنویت کتاب خدا, معنی آیات خدا, آیات کتاب خدا خطرے میں ہے. جو نصرت دین خدا کرنا چاہتا ہے, جو ناصر خدا بننا چاہتا ہے, اسے دین بھی بچانا ہوگا, احکام بھی بچانا ہوگا, وجود رسول بھی بچانا ہوگا, وقار پیغمبر بھی بچانا ہوگا, وجود کعبہ بچانا ہے, حرمت کعبہ بچانا ہے, وجود کتاب بچانا ہے, معنویت کتاب بچانا ہے. اور میرا دعویٰ یہ تھا کہ اس منزل پر تاریخ گزشتہ میں, تاریخ حال میں اور تاریخ مستقبل میں بشارہ پیغمبر, مستقبل کہیں میرے پاس نہیں ہے, بشارہ پیغمبر بقول مرسل اعظم مستقبل میں تاریخ میں جیسا کردار اہل بیت نے پیش کیا ہے, اہل محمد نے پیش کیا ہے, ویسا کردار نظر نہیں آتا ہے. جنہوں نے ایک ایک حکم دین کا تحفظ کیا ہے اور کل دین خطرے میں پڑا تو اس کا تحفظ کیا ہے, وجود پیغمبر خطرے میں ہے اسے بچایا ہے, وقار پیغمبر خطرے میں ہے اسے بچایا ہے, کتاب کا وجود خطرے میں پڑے اسے بچائیں گے, کتاب کی معنویت خطرے میں پڑے اسے بچائیں گے, کعبے کا وجود خطرے میں پڑے اسے بچائیں گے, حرمت کعبہ خطرے میں ہو اسے بچائیں گے. اب آپ کے سامنے میں صرف آج لفظ دوہرا دوں گا اور آپ کے سامنے پوری تاریخ آ جائے گی, اب تفصیل کا موقع نہیں ہے, میں آج لفظ دوہرا دوں گا آپ کو معلوم ہو جائے گا. یہ اعلان جو نہیں جانتے ہو مجھ سے پوچھو, جو نہیں جانتے ہو مجھ سے پوچھو, یہ احکام خدا کی معنویت کا تحفظ ہے. جو قانون نہیں جانتے ہو پوچھو, جس قانون کی مسئلہ نہیں جانتے ہو پوچھو, جس قانون کی جہت نہیں جانتے ہو پوچھو, جو نہیں جانتے ہو پوچھو, یہ علم کے ذریعے نصرت دین خدا ہے. توجہ کریں, اور جب اصل دین خطرے میں پہنچائے تو تحفظ کیسے ہوگا, اصل دین بارہا خطرے میں پہنچا رہا اور اس دن اصل دین خطرے میں باقاعدہ پڑ گیا جس دن کفر کی ساری طاقتیں یکجا ہو گئیں اسلام کو مٹانے پر, کفر کی ساری طاقتیں متحد ہو گئیں کہ دین خدا کو مٹا دیا جائے, اسلام کو فنا کر دیا جائے. وہ دن تھا کہ جس دن مسلمان خطرے میں نہیں تھا, اسلام خطرے میں تھا. توجہ کریں, کوئی صاحب دین خطرے میں نہیں تھا, کل دین خطرے میں تھا, اس لیے کہ کفر کی ساری طاقتیں اکٹھا ہو گئی ہیں تاکہ دین کو محو کر دیا جائے, اسلام کو مٹا دیا جائے. اگر ایسا خطرہ نہ ہوتا تو ادھر سے آنے والا کل کفر نہ ہوتا, ادھر سے جانے والا کل ایمان نہ ہوتا, یعنی مقابلہ ہے کفر و ایمان کا. یہ جیتے تو ایمان رہ گیا, کفر مٹا, وہ کامیاب ہو جائے تو کفر رہ گیا, ایمان مٹا. اب یہ دو انسانوں کی جنگ نہیں ہے, توجہ کریں, یہ دو انسانوں کی جنگ نہیں ہے, ایک مسلمان ایک کافر کا مارکا نہیں ہے, ایک مومن ایک مشرق کا مارکا نہیں ہے, یہ اسلام و کفر کا مارکا ہے. اگر آج علی کامیاب ہو جائے تو مسلمان نہیں جیتا اسلام جیتا, مومن نہیں جیتا ایمان جیتا. تو جب تک کسی مسلمان کو دنیا میں سر اٹھا کے زندہ رہنا ہے, اس وقت تک اس مجاہد کا شرمندہ احسان رہنا پڑے گا جس نے کفر کو تباہ کے ایمان کو سربلند کیا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایمان کو بچایا ہے کل کفر کے مقابلے میں, اور ایک ہی منظر پر دونوں واقعات آپ نے دیکھ لیے. تحفظ رسول کیسے ہوتا ہے, وجود پیغمبر بچایا جائے اور وقار پیغمبر بچایا جائے, ایک ہی موقع پر دونوں وقت آ گئے, رسالت پر دونوں وقت پڑ گئے, وجود بھی خطرے میں ہے وقار بھی خطرے میں, پر چند گھنٹوں کا فاصلہ ہے. جب تک رات رہی وجود خطرے میں رہا, صبح آئی تو وقار خطرے میں پڑ گیا. جب تک رات کا پردہ رہا وجود خطرے میں رہا, جیسے صبح ہوئی وقار خطرے میں پڑ گیا. آپ تو پہچان ہے, رات بھر یہ انتظار تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے, انہیں مار ڈالا جائے, انہیں تہ تہ کر دیا جائے, یہ خطرہ تھا وجود پیغمبر کا. اور جیسے ہی صبح کا معلوم ہوا وہ بچ کے نکل گئے تو وجود تو خطرے سے نکل گیا مگر امانتوں کا کیا ہوگا؟ اب وقار خطرے میں ہے، آبرو خطرے میں ہے، دیانت داری خطرے میں ہے، امانت داری خطرے میں ہے. اب مجھے تو نہ پوچھنا ہر تاریخ پڑھنے والے سے کہ رات کو وجود کس نے بچایا، صبح کو وقار کس نے جب تک رات رہی وجود نبی کیسے بچا، اور جب صبح آئی تو وقار پیغمبر کیسے بچا؟ اسی لیے بچانے والے نے، مدد کرنے والے نے ایک لمحے کے لیے نہیں چاہا کہ وقار پیغمبر خطرے میں پہنچ جائے. لہذا جب وجود پیغمبر کے سوال اٹھا تو کیا میرے حوالے کیا تھا؟ مجھ سے کہ مجھ سے کہاں گئے؟ سنتے ہیں آپ سب، میں دوہرانے کا عادی نہیں ہوں، سب کو ایک ایک بچے کو معلوم ہے، اور یہ نہ معلوم ہوگا تو کیا معلوم ہوگا؟ یہ ہمارے ایمان کی بات ہے، یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے، یہ بھی نہ معلوم ہوگا تو ایمان کیا ہوگا؟ اور کیا، لیکن واقعہ آپ کو سنا ہوا ہے، ایک لفظ کا اضافہ کر رہا ہوں، یعنی واقعے میں اضافہ نہیں کر رہا ہوں، ایک لفظ کا اضافہ کر رہا ہوں. جب وہ کتنی جلدی میرے بچے منتقل ہوتے ہیں، یا علی وہ کہاں گئے؟ جب چادر ہٹی مولا سامنے آئے، پیغمبر نہیں ہے، گئے. کیا پوچھا؟ کہاں گئے؟ جواب کیا دیا؟ یہ کہ کمال کیا میرے حوالے کیا تھا، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اس کا دوسرا رخ آپ سنتے رہتے، وہ میرا موضوع نہیں ہے، وہ میرا موضوع نہیں ہے. جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ اس کی توجہ فرمائیں. کیا فرمایا؟ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ کیا میرے حوالے کیا تھا؟ وہ فرمائے تو میں ہاتھ جوڑ کر کہوں، مولا اگر پیغمبر کو آپ کے حوالے نہیں کیا تھا تو امانتیں بھی آپ کے حوالے نہیں کی. آپ متوجہ ہو گئے نہیں؟ اگر پیغمبر کو کفار نے آپ کے حوالے نہیں کیا تھا تو امانتیں بھی ان کے حوالے کی ہیں، آپ کے حوالے نہیں کی. مسئلہ بہت آسان ہے، جب پوچھے وہ کہاں ہیں تو کہیے کیا میرے حوالے کیا تھا، جب پوچھے امانتیں کہاں ہیں تو کہیے کیا میرے حوالے کیا تھا. وہ وہاں بھی ہاریں گے، یہاں بھی ہاریں گے. اسے کہ نہ ان کو آپ کے حوالے کیا ہے، نہ امانتوں کو آپ کے حوالے کیا ہے، لیکن مولا کا انداز پہچانیے. جب یہ سوال آیا تو وہ کہاں ہے تو فوراً فرمایا کیا میرے حوالے کیا تھا، اور یہ پوچھنے کا موقع نہیں دیا کہ امانتیں کہاں ہیں، ان کے بارے میں کہا کیا میرے حوالے کیا، اور ان کے کچھ کہنے سے پہلے فرمایا ہاں تمہاری امانتیں ان کا میں ذمہ دار ہوں. پہچانا آپ نے؟ یعنی وقار کو خطرے میں ڈالنے کے بعد بچانا یہ دنیا کا طریقہ ہے، مگر یوں بچایا جائے کہ خطرہ پیدا ہی نہ ہونے پائے. ایک سلام پر محمد و آل محمد. ورنہ جو لفظ وجود پیغمبر کے بارے میں استعمال ہو سکتا ہے، وہ بطریق اولا امانتوں کے بارے میں استعمال ہو سکتا ہے. کیا امانتیں کوئی میرے حوالے نہیں کی؟ جہاں وہ گئے ہوں جا ڈھونڈو، تلاش کرو کہاں چلے گئے، جا کے امانتیں وصول کرو. تم جانو وہ جانے، ہم سے کیا تعلق ہے، کوئی ہمارے پاس رکھا ہے. اور امانتیں تو رکھی ہی ہو جاتی ہیں کہ دوسرے کو خبر بھی نہ ہو. یعنی اگر فرقی کو یہ کہے آپ کے بھائی اور آپ کو نہیں معلوم کہاں گئے، تو یہ کہنے کا حق ہے. میں دیکھیے مسئلے کو اور واضح کر رہا ہوں. جب یہ کہا جائے کہ کیا ان کو میرے حوالے کیا ہے، تو ان کو یہ کہنے کا حق ہے ہم نے آپ کے حوالے نہیں کیا، مگر آپ کے بھائی ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہاں گئے. لیکن امانتوں کے بارے میں اگر کہہ دیا جائے کیا میرے حوالے کیا ہے، تو کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے. آپ کے بھائی آپ کو نہیں معلوم کہ ان کے پاس کیا کیا امانتیں ہیں. اس سے کہ امانت بھائی کے پاس بھی بھائی سے چورا کے رکھی جاتی ہے. یہ اور خیال میں نے کیا امانت کا مزاج وجود کے مزاج سے مختلف ہے. جو آدمی یہ گھر میں رہتے ہیں ان کا وجود ان کے سامنے ہے، ان کا وجود ان کے سامنے ہے. لیکن اگر ایک بھائی کے پاس میں کوئی امانت رکھوانے جاؤں، پانچ روپے رکھنا، تو کوشش کرتا ہوں یہ بھائی اس بھائی سے الگ آئے تو ان کے پاس رکھوایا جائے، یعنی ان کو خبر بھی نہ ہونے پائے. تو وجود تو مخفی نہیں ہوتا ہے، مگر امانت کا مزاج یہ ہے کہ وہ مخفی ہو. امانت کا مزاج یہ ہے کہ مخفی ہو. تو اگر مولا پیغمبر کے وجود کے بارے میں کہیں کہ کیا میرے حوالے کیا ہے تو کفار کو کچھ بولنے کا حق ہے. کیا کرتے ہم نے حوالے نہیں کیا, مگر آپ کو اطلاع تو ہونی چاہیے, آپ کے بھائی ہیں. لیکن اگر امانت کے بارے میں یہ کہہ کے خاموش ہو رہے ہیں کیا میرے حوالے کیا ہے, تب تو اتنا بولنے کا بھی حق نہیں ہے. کیا آپ کے بھائی ہو رہا, آپ کو خبر نہیں کہ ان کے پاس کیا کیا امانتیں ہیں. اس لیے کہ امانت تو بھائی کے پاس بھائی سے چورا کے رکھی جاتی ہے, امانت باپ کے پاس بیٹے سے چھپا کے رکھی جاتی ہے, امانت بیٹے کے پاس باپ سے مخفی لے کے رکھی جاتی ہے. مزاج امانت یہ ہے کہ کسی کو معلوم نہ ہونے پائے, سمجھو گے. تو جہاں یہ کہنے کا زیادہ موقع تھا وہاں نہیں کہا, اور جہاں یہ کہنے کا کم موقع تھا وہاں کہہ دیا. کیوں؟ اس لیے تاکہ دنیا پہچان لے کہ دونوں جگہ کہنے کا فرق کیا ہوگا. اگر وہاں یہ کہہ دوں کہ کیا نبی کو میرے حوالے کیا ہے تو یہ ذریعہ ہے بچانے کا, اور اگر یہاں کہہ دوں کیا امانت میرے حوالے کی ہے یہ ذریعہ ہے مٹانے کا. توجہ کریں, لفظ ایک ہی لفظ ہے لیکن دونوں جگہوں پر اس کے معنی الگ الگ ہو جائیں گے. وہاں یہ کہہ دینا زندگی کا تحفظ ہے, یہاں یہ کہہ دینا وقار کی بربادی ہے. یہاں یہ کہہ دینا وقار کی بربادی ہے. اگر تحفظ وقار کرنا ہے, آبرو بچانا ہے, تو یہ نہیں کہنا ہوگا کہ مجھ سے کیا مطلب. وہاں یہ کہنا ہے کہ مجھ سے مطلب ہے. تو واقعہ ایک واقعہ ہے, مگر جہاں جیسی مصلحت ہے وہاں وہ لفظ استعمال کیا گیا. جانتے ہیں کہ اس موقع پر یہ لفظ کہہ دے رہا پیغمبر کے وجود کی حفاظت ہے, اور اس محل پر یہ کہہ دے رہا پیغمبر کے وقار کی حفاظت کے خلاف ہے. لہذا مولا کائنات نے اگرچہ زیادہ موقع امانت کے بارے میں تھا مگر یہاں نہیں کہا, اور کم موقع تھا وجود پیغمبر کے بارے میں اس کے مقابلے میں, مگر مولا نے یہ لفظ وہاں استعمال کیا. اس لیے کہ میرا مقصد الفاظ نہیں ہے, میرا مقصد تعبیرات نہیں ہے, میرا مقصد ہے نبی کو بچانا, نبی کے وقار کو بچانا. جیسے نبی بچے گا ویسے نبی کو بچایا جائے گا, جیسے وقار بچے گا ویسے وقار کو بچایا جائے گا. جیسے پروردگار نے کیا ہے, جیسے پروردگار نے کیا ہے, ایک نبی لاکھوں من آگ میں گیا نہیں جلا, ایک کے ہاتھ پر ایک انگارہ آ گیا نشان پڑ گیا. تو پروردگار ان کو لاکھوں من آگ سے بچا لیا, اور یہ ایک انگارے سے نہ بچ سکے. پروردگار نے کہا میرا مقصد نبی کو بچا لینا ہے. وہ بچیں گے اگر نہ جلیں, یہ بچیں گے اگر نشان پڑ جائے. تو جو جیسے بچ سکے گا اسے ویسے بچایا جائے گا. علی بھی آواز دے رہے ہیں نبی کو بچانا ہے وقار کو بچانا, جو جیسے بچ سکے گا اسے ویسے بچایا جائے گا. ایک اللہ ہو پڑے محمد والے. کسی کو یہ سوچنے کا حق نہیں ہے کہ یہ لفظ یہاں کیوں استعمال کیا, یہ لفظ وہاں کیوں نہیں استعمال کیا. اس لیے کہ مقصد ایک ہے, مقصد ہے وجود پیغمبر بھی محفوظ رہے اور وقار پیغمبر بھی محفوظ رہے, احترام نبوت محفوظ رہے. جو جیسے بچ سکے گا ویسے بچایا جائے گا, اور کوئی بات خلاف قانون, خلاف شرع, خلاف شریعت نہیں ہو سکتی ہے. ظاہر ہے کہ جتنے الفاظ استعمال ہوئے ہیں سب حدود قانون کے اندر, حدود شرع کے اندر ایسے الفاظ استعمال کیے کہ وقار بھی بچ جائے, وجود پیغمبر بھی محفوظ رہ جائے. یہ دو مرحلے ہیں. اب اس کے بعد باقی دو مرحلے رہ جاتے ہیں, انشاءاللہ ان کے بارے میں کل گزارش کروں گا کہ کیسے کتاب خدا کا تحفظ ہوتا ہے اور کیسے خانے خدا کا تحفظ ہوتا ہے, اور جب دونوں پر وقت پڑا ہے نصرت دین خدا کے واسطے, نصرت الہی کے لیے کون آگے بڑھا اور کیسے بچایا, اور اللہ کا وعدہ ہے جو ہماری نصرت کرے گا ہم اس کی مدد کریں گے اور اسی کو ثابت قدم بنائیں گے, اسی کو ثابت قدم بنائیں گے. میں تصویر کا ایک رخ مکمل آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اب ایک جملہ کہوں تاکہ تصویر کا دوسرا رخ بھی سامنے آ جائے. تو علی نے رات بھر نبی کی زندگی کو بچایا, توجہ کریں, رات بھر نبی کی زندگی کو بچایا, اور صبح جب آئی تو وقار پیغمبر کو بچایا. اب مجھے کہنا پروردگار بندے نے اپنا فرض ادا کر دیا, بندے نے اپنا فرض ادا کر دیا. مسئلہ تھا نصرت کا, اس نے مدد کی, وجود پیغمبر کی مدد کی, اور وقار پیغمبر کی مدد کی. میرے پروردگار اب اس کے بعد مرحلہ آتا ہے تیرے وعدے کا. میں گفتگو یک طرفہ نہیں جھولا جاتا. اب اس کے بعد مرحلہ ہے تیرے وعدے کا. بندے کا فرض تھا بچا لینا, بچا لیا. تیرا وعدہ ہے سبا سے قدم, تیرا وعدہ ہے سبا سے قدم. ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایسے بندے کی تو نے کیسے مدد کی اور ایسے بندے کو کیسے ثابت قدم بنایا. پروردگار نے کہا واقعی وہ تم نے نہ دیکھا. اگر ہم نے مدد نہیں کی, اگر ہم نے ثابت قدم نہیں بنایا, تو جہاں انسان کو ادنا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے وہاں رات رات بھر نیند نہیں آتی, رات رات بھر نیند نہیں آتی. یہ میری نصرت کا اثر ہے, وہ میرے نبی کے کام آیا, میں اس کے کام آیا کہ نیند نہ آنے کا کیا سوال ہے. جو رات بھر ہمیشہ جاگا وہ چین سے سویا, تو اس نے بستر پیغمبر پر آ کے میری مدد کی ہے اور میں نے ایسی چین کی نیند دے کے اپنی نصرت کا اعلان کیا. اور سبا سے قدم پہچانو گے, 40 انسان گھر گھیرے ہوئے, تلواریں چمک رہی ہیں, نیزے لٹک رہے ہیں اور ایک انسان اکیلا آج تو تلوار بھی نہیں ہے. توجہ کر رہے ہیں, آج تو تلوار بھی نہیں ہے اور اتنے انسانوں کا مقابلہ ہے جو تلواریں لے کے آئے ہیں, مگر نہ کوئی خوف ہے, نہ کوئی ہراس ہے, نہ کوئی خطرہ ہے. گفتگو کر رہے ہیں کہ 40 آدمی لڑ رہے ہیں, علی کے اطمینان میں فرق نہیں آتا. یہ وہ ثبات قدم ہے جو نصرت دین خدا کے اثر میں پیدا ہوا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. بندے نے اپنا فرض ادا کر دیا, خدا نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. توجہ فرما لیا, بندے نے اپنا فرض ادا کیا, خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا. یہ لفظ میں نے کیوں دہرایا ہے, تاکہ یہ بات آپ کو یاد ہے کہ جو بندہ دین خدا کے معاملے میں اپنے فرض کو ادا کر دے گا, خدا اس کی ایسی ہی مدد کرے گا کہ تلواروں میں گھرا رہے گا, اطمینان میں فرق نہ آئے گا. آپ متوجہ ہو گئے؟ خطرات میں گھرا رہے گا, اطمینان میں فرق نہیں آئے گا. دشمنوں میں گھرا رہے گا, اطمینان میں فرق نہیں آئے گا. تو جو دشمنوں میں گھر جائے اور اطمینان میں فرق نہ آئے, پہچان لو اس نے دین خدا کی مدد کی ہے تو خدا نے اسے سبا سے قدم دیا ہے. جو خطرے کا منہ دیکھ کے لرز جائے اس کے پاس سبا سے قدم نہیں ہے جو خطرات میں گھر کے. اسی لیے مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ ہر طرف سے ساری دنیا میں اگر کفر و شرک کے خطرات میں گھرا ہو تو اطمینان میں فرق نہ آئے. اگر مسلمان کو اپنی نصرت دین خدا پر اعتبار ہے, اگر مسلمان کو اپنی نصرت پر اعتبار ہے, خدا کے وعدے پر اعتبار ہے, تو کفر کیا کرے گا, شرک کیا کرے گا, یہودیت کیا کرے گی, عیسائیت کیا کرے گی. یہ سب اکٹھا ہو جائے تو بندوں ہی کی طاقت ہے. اور جس نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ بندہ نہیں ہے, خدا ہے. خدا کی طاقت کے مقابلے میں کسی بندے کی قوت کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بس سلسلے بیان کو یہیں پر تمام کر دینا چاہتا ہوں. باقی تفصیلات جیسا کہ میں نے عرض کیا انشاءاللہ کل گزارش کروں گا. جو حضرات ابتدا میں نہیں تھے ان کے لیے اعلان پھر دوہرا دیا جائے کہ کل اور پرسوں بعض حالات کی بنا پر, یعنی اپنی بعض مصروفیات کی بنا پر, یہ مجلس نماز مغربین کے فوراً بعد یعنی 6:30 بجے تقریباً شروع ہو جائے گی. آپ حضرات جہاں اتنی رحمت فرماتے ہیں چند لمحے قبل آنے کی رحمت فرمائیں تاکہ میں جلدی اس کو تمام کر سکوں, اس لیے کہ اس کے بعد دو مجلسیں اور ہیں اور بہرحال وہاں پہنچنا بھی ضروری ہے. ان مجلسوں کی صورت حال کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں حاضری دی جائے. تھوڑی رحمت اگر آپ کر لیں گے تو میں اپنے معروضات کو مکمل کر سکوں گا, ورنہ جو حضرات آ جائیں گے ان کے ذہن میں بات محفوظ رہے گی. جو دیر میں آئیں گے وہ پہلے آنے والوں سے بعد میں پوچھ لیں گے. تو عزیزان محترم, اس طریقے سے اللہ والوں نے نصرت خدا کی ہے, نصرت دین خدا کی ہے, وقار پیغمبر کو بچایا ہے, دین الہی کا ہر اعتبار سے
معنوی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے تحفظ کیا ہے، اور یہی وہ مدد کرنے والے تھے کہ جن کے سامنے جب دین خدا خطرے میں پڑ گیا تو اٹھے اور یہ کہہ کے اٹھے ان کا دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف قدیم، مدینے سے نکلنے والا مجاہد اعلان کر رہا ہے اگر دین پیغمبر میں استحکام نہیں آتا، اگر دین پیغمبر مستحکم اور مضبوط نہیں ہوتا، جب تک میرا گلا نہ کٹ جائے تو آؤ تلوار ہو یہ گردن حاضر، میں اپنا گلا کٹا سکتا ہوں مگر نانا کے دین کو کمزور نہ ہونے دوں گا، نانا کے دین کو مستحکم بنا کے دنیا سے جاؤں گا چاہے میرا گلا کٹ جائے، یہ کہہ کے مدینے سے اٹھے، اور اس کے بعد جب چلے تو اپنے ساتھ جوانوں کو لے کے چلے، بوڑھوں کو لے کے چلے، بچوں کو لے کے چلے، سیداریوں کو لے کے چلے، تاکہ دین خدا پر جہاں کوئی وقت پڑ جائے محافظ ساتھ رہے، اگر بچوں کی ضرورت ہے وہ قربان ہو جائیں، جوانوں کی ضرورت ہے وہ قربان ہو جائیں، بوڑھوں کی ضرورت ہے وہ کام آ جائیں، اور اس کے بعد جب کوئی نہ رہ جائے تو سیدانیاں رہیں، دین خدا کے تحفظ کے لیے بیویاں رہیں، شہزادیاں رہیں جنہوں نے عصر عاشور کے بعد کیسا تحفظ کیا ہے، ایک جملہ میں نے یاد دلایا تھا کہ مولا نے وقار پیغمبر بھی بچایا اور جان پیغمبر کا تحفظ بھی کیا، آج میں دیکھتا ہوں کہ کربلا میں عصر عاشور کے بعد وہ دختر علی ہے جس کے سر یہ دوہری ذمہ داریاں، وہ دختر زہرا ہے جو باپ کے ترکے میں، جو ماں کی میراث میں دوہری ذمہ داریاں لے کے چلی ہیں، اسے دین بھی بچانا ہے اور محافظ دین کو بھی بچانا ہے، ارباب عزا یہ ثانیہ زہرا کی دوہری ذمہ داریاں آپ نگاہ میں رکھیں، اور میں مجلس تمام کر رہا ہوں کہ شہزادی زینب عصر عاشور کے بعد یہ دو ذمہ داریاں اپنے سر رکھتی ہیں، انہیں دین الہی بھی بچانا ہے، اور جو دین الہی کا محافظ بھائی چھوڑ کے گئے اس کا تحفظ بھی کرنا ہے، اسی لیے مختصر کہتا ہے جب خیموں میں آگ لگ گئی تو دیکھنے والے نے دیکھا کہ شہزادی کبھی جلتے خیمے میں جاتی کبھی باہر نکل آتی ہیں، بار بار خیمے میں جاتی ہے باہر نکل آتی ہے، کسی نے پڑھ کے کہا بی بی کیا ان خیموں میں آپ کا کوئی قیمتی سامان نہیں،